الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صلوات پڑھیں گے محمد اللہ تلخواست سے ایک سورہ فاتحہ کی مرحوم سید علی محمد صاحب کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد خداوند عالم تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے چاہے ان کا تعلق مظلوموں سے ہو یا ظالموں سے. مظلوم اور ظالم دونوں اس حقیقت کی طرف دھیان دیں کہ تم سے پہلے بھی اس طرح کی مثالیں گزر چکی ہیں. مظلوموں پر ظلم کی داستانیں بھی اور ظالموں کے ستم کی کہانیاں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے, البتہ اس کے انجام پر دھیان دو کہ ظالموں نے جب ظلم کا سلسلہ شروع کیا تو وہ کس انجام سے دوچار ہوئے. ظلم کو بقا نہیں ہے, عدل کو بقا ہے, کیونکہ عدل مطابق فطرت انسان ہے, ظلم خلاف فطرت انسان ہے. لہذا ان واقعات کو پڑھو اور فسیروا فی الارض, زمین کی سیر کرو. زمین کی سیر کرو یعنی زمین پر رونما ہونے والے واقعات کا جائزہ لو, اس میں غور و فکر کرو کہ کیف کان فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. غور و فکر کرو کہ دیکھو کہ حق انصاف اور عدل کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. دیکھو آج صدام کہاں ہے. نہیں, پرانے زمانے کے فرعون ہی کو نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. نمرودوں کا انجام کیا ہوا, صدامیوں کا انجام کیا ہوا. اگر کل فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تو آج اولمرٹ بھی غرق ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. کل اگر بنی اسرائیل مظلوم کی شکل میں تھے تو آج ظالم کی شکل میں ہیں. کوئی خدا کو کسی خاص قوم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اگرچہ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ, ان کا کہنا تھا کہ ہم اللہ کی منتخب, اللہ کے جو ہے منتخب بندے ہیں, شعب اللہ المختار, اللہ کے چنے ہوئے بندے, خاص رشتہ ہمارا اللہ سے ہے. نحن احباء اللہ, ہم اللہ کے دوست ہیں. نحن ابناء اللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, دعویٰ کرتے تھے. بہت سے لوگ دعوائے محبت کرتے ہیں, بہت سے لوگ دعوائے محبت کرتے ہیں. قرآن نے ایک معیار معین کر دیا کہ دعویٰ کافی نہیں ہے, ہر دعوے کا ایک ثبوت ہونا چاہیے. چنانچہ سورۃ جمعہ میں ہے کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اے یہودیو اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ کے تو بس ہم چاہنے والے ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ تمہارا دعویٰ سچا ہو, لیکن اس دعوے کا ثبوت پیش کرو. اگر تم اللہ کے دوست ہو تو دوست, ایک دوست کے سلسلے میں کم ترین خواہش جو یہ رکھتا ہے وہ ہے دیدار دوست. دیدار دوست، دوست سے ملاقات، اگر وہ تمہارے دوست ہیں تو انہیں ان سے مل کے تمہیں خوشی ہوگی اور ان سے مل کے ان سے ملنے کا تمہیں اشتیاق ہوگا. لیکن اگر ان سے ملاقات کا تصور آتے ہی تھر تھرانے لگو، کانپنے لگو، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے. انزام تو منکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ کے دوست بس تم ہی ہو، تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو پھر موت کی آرزو کرو، کیونکہ موت فنا تو نہیں نہ ہے، موت مٹ جانا نہیں ہے. موت یعنی خدا سے ملاقات کا ذریعہ، دوست سے ملاقات کا ذریعہ. اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو. اس کے بعد قرآن کہتا ہے ولا یتمنونہ ابدا، یہ ہرگز موت کی آرزو نہ کریں گے. کتنا بڑا دعویٰ کر دیا قرآن نے، اور کہیں وہ آرزو کر بیٹھتے تو. اگر وہ کہتے ہاں ہاں ہمیں موت کی آرزو ہے تو پھر کیا ہوتا، قرآن جھوٹا ہو جاتا نا. یہ قرآن اگر کلام بشر ہوتا تو خوف ہوتا تکذیب کا. قرآن تو کلام خدا ہے، اس خدا دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے. یعلم ما تخفی فی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی فی الصدور. جو دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے اسرار نہاں ہیں خدا ان سے بھی واقف ہے، اور آنکھوں کے اشاروں سے جو گناہ انجام پاتے ہیں خدا انہیں بھی جانتا ہے. لا یتمنونہ ابدا، یہ ہرگز ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے. کیوں؟ انہیں خود پتا ہے کہ ہم تو زبان سے دوستی کا دعویٰ کر رہے ہیں. کیوں ان کو پتا ہے کہ یہ زبان سے دوستی کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ بما قدمت ایدیہم، چونکہ ان کے اعمال جو ظالمانہ اعمال ہے وہ جانتے ہیں کہ جب خدا سے ملاقات ہوگی تو وہاں پر دوستانہ برتاؤ نہ ہوگا. ان کے اعمال کے نتیجے میں جو عذاب قیامت اور عذاب آخرت منتظر ہے، اس لیے کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے. عزیزو، قرآن نے ایک معیار معین کر دیا دوستی کے دعوے کا. میں پھر عرض کروں، خدا سے کوئی کسی کے رشتہ داری نہیں ہے کہ اگر یہودی دعویٰ کریں تو ثبوت مانگا جائے، اور اگر ہم دعویٰ کریں تو ہم سے ثبوت نہ مانگا جائے. ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں کسی سے دوستی کا، کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جیسے ان سے ثبوت مانگا گیا ویسے ہم سے مانگا جائے گا ثبوت. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہم ہی ہیں، دوسروں کو تو مانتے بھی نہیں. کہاں مانتے ہیں؟ ہم ہی ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم ہی ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو جس طرح سے خدا کی محبت کا دم بھرنے والوں سے اللہ نے ثبوت مانگا، اسی طرح سے اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والوں سے بھی ثبوت چاہیے. ورنہ ہم بھی محبت کا دم بھرتے ہیں، میسم بھی محبت کا دم بھرتے تھے، ہم بھی محبت کا دم بھرتے ہیں، حجر ابن عدی بھی محبت کا دم بھرا کرتے ہیں. ذرا دونوں میں فرق تو معلوم ہو جائے کہ میسمی محبت کیا ہوتی ہے اور موسمی محبت کیا ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. میسمی محبت اور ہے، موسمی محبت اور ہے. خدا نہ کرے کہ ہماری محبت موسمی محبت، انشاءاللہ ہم سب کی محبت میسمی محبت ہے. وقت آنے پر ہم ثابت کر دکھائیں گے انشاءاللہ کہ اگر میسم بازار میں ہے جب بھی عشق علی ہے، تختہ دار پہ ہے جب بھی عشق علی ہے. ہاتھ کٹ گیا، محبت سے باز نہیں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ زبان کاٹنا پڑی. لیکن زبان کٹ بھی گئی تو اشارے میسم کے، تیور میسم کے بتاتے ہیں کہ ہاں یہ محبت علی والے. موسمی محبت تو وہ ہوتی ہے کہ حالات اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، خراب ہو گئے تو پیچھے ہٹ جائیں گے. بہت سے لوگ ہیں عام نارمل حالات میں اچھے مسلمان مومن ہیں، تھوڑا سا حالات نے کروٹ لی، ذرا سا حالات نے کروٹ لی، 11 یہ جو ہے ستمبر سے پہلے کا اسلام اور تھا، اس کے بعد کا اسلام اور ہونے لگا. لیکن میسمی محبت والوں کی یہاں تبدیلی نہیں آتی، نہ ان کے ہاں اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ ان کے ہاں جاب کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ ان کے ہاں دولت کا مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ غور کرو, دیکھو, جائزہ لو, ایک ایک کا, ایک تمام تاریخیں پڑھو, یہودیوں کی تاریخ کو پڑھو, عیسائیوں کی تاریخ کو پڑھو, تفریح کے لیے نہیں کہ سونے سے پہلے نیند نہیں آ رہی ہے, پڑھ لیں نیند آ جائے. غور کرو, تدبر کرو اس کے اندر کہ انجام کیا ہوا. میں شروع سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجلس جو ہم منعقد کرتے ہیں, یہ عزاداری اسی آئے قرآن کی تفسیر ہے, اس کی عملی تفسیر. ہم یہاں اسی لیے اکٹھا ہوتے ہیں کہ جو حادثہ سن 61 ہجری میں رونما ہوا وہ کیوں ہوا, اس کے اسباب کیا تھے, ہمیں اس سے کیا سبق لینا ہے, اس سے کیا درس سے عبرت لینا ہے. یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ واقعہ اس لیے رونما ہوا کہ دین مٹ رہا تھا. دین یعنی کیا چیز؟ شکل دین نہیں مٹ رہی تھی, روح دین مٹ رہی تھی. شکل دین تو موجود تھی کیونکہ دین کی ایک شکل ہے, دین کی ایک روح ہے. جس طرح سے ہماری ایک شکل ہے, ایک جسم ہے ہمارا, اور ایک ہماری روح ہے. جسم بھی ضروری ہے, روح بھی ضروری ہے. البتہ جسم کی قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں روح ہو. اگر جسم سے روح نکل جائے تو اس کی قیمت نہیں رہتی ہے. اگر روح نکل گئی, آنکھیں وہی آنکھیں ہیں, ہاتھ وہی ہاتھ ہیں, پیر وہی پیر ہیں, جسم وہی جسم ہے, کل تک جو اس جسم سے محبت کا دعویٰ بھرتے تھے, ایک منٹ کے لیے ہمارا فراق جنہیں برداشت نہ ہوتا تھا, اب وہ ایک منٹ کے لیے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. جتنی جلدی انہیں روانہ کرو یہاں سے. بات کیا ہے, جسم تو وہی جسم ہے, کہ بات یہ ہے کہ روح باقی نہ رہ گئی. تو جسم کی قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر روح پائی جائے. اگر روح ہے تو جسم قیمتی, اور اگر روح چلی گئی تو پھر جسم کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی. البتہ روح کے کمالات بھی اسی وقت ظاہر ہوتے ہیں جب جسم موجود ہو. جسم کے بغیر تو روح کا کمال ظاہر نہیں ہو پاتا نا. صداقت, امانت, دیانتداری, جتنی بھی صفات ہیں, کمال تو روح کا ہے مگر ذریعہ تو جسم ہے. روح سچ بول رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے, زبان ہوگی تبھی تو پتا چلے گا. یہ ہاتھ, روح جو ظلم کر رہی ہے, عدل کر رہی ہے, ہاتھ ہوگا جبھی تو معلوم ہوگا کہ آیا ہاتھ نے بے گناہ کو تماچے لگائے ہیں یا گرتے ہوئے گنہگار کو اٹھا لیا ہے, کیا کیا ہے اس نے. تو دین کا ایک پیکر ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ نماز, روزہ, حج, زکات, یہ سب اعضائے دین ہیں, اجزائے دین ہیں, پیکرے دین ہیں. روح دین ہے عدل. روح دین عدل ہے. سورہ حدید کی وہ 25 آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ لیقوم الناس بالقسط, یا پیغمبر کا وہ کہنا کہ عمر تو لاعدل بینکم, ہماری جو ذمہ داری ہے, ہماری جو ڈیوٹی ہے, ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان عدل اور انصاف کو قائم کر سکیں. اور عدل کی تعریف میں نے عرض کیا تھا کہ عدل سوشل انجینئرنگ کا نام ہے. عدل صرف یہ نہیں کہ 2 روپیہ ان کا چھین لیا, 5 روپیہ ان کا چھین لیا, یہ خلاف عدل ہو گیا. نہیں, عدل یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا. اور اس کی اہمیت وہ یہ تھی کہ مولا کائنات ہر چیز کے بارے میں جو ہے مفاہمت کرنے کو تیار ہو جاتے تھے, لیکن عدل کے معاملے میں نہیں. جہاں عدل کا موقع آ گیا, اگر حکومت داؤں پہ لگتی ہے تو لگنے دو. کل میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور سے عدل کے سلسلے میں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں, 3 موقف ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود تو ظلم کرتے ہیں لیکن اپنی فیملی والوں کو یا اپنی پارٹی والوں کو ظلم نہیں کرنے دیتے, اگر حکومت ان کے اختیار میں آ جائے خود تو کر لیتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو نہ خود ظلم کرتے ہیں, نہ فیملی والوں کو ظلم کرنے دیتے ہیں, نہ اپنی پارٹی والوں کو ظلم کرنے دیتے ہیں. پارٹی والے بھی اگر ظلم کر رہے ہیں تو انہیں اس کی وہ اسے جو ہے برداشت نہیں کرتے ہیں. چاہے پارٹی ورکر پارٹی کو چھوڑ دیں, حکومت کو چھوڑ دیں, حکومت کمزور پڑ جائے. کل جو نمونہ پیش کیا تھا طلحہ اور یہ جو ہے زبیر کے سلسلے میں, یا خود معاویہ کے سلسلے میں, کہ معاویہ کو گورنری کے لیے باقی رکھ دیتے, مولا کائنات کہتے ہیں ہرگز نہیں. ایک نمونہ آج آپ کی خدمت میں اور پیش کروں کہ جو علی والے ہیں, اگر علی والے بھی غلطی کرتے ہیں, اگر علی والے بھی قانون شکنی کرتے ہیں, تو صرف اس لیے کہ یہ اپنی پارٹی کے ہیں, ان کے جرائم سے آنکھیں موڑ لی جائیں, یہ علی کے ہاں نہیں ہے, چاہے اس کی کوئی قیمت چکانی پڑے. ایک نمونہ صرف, اور ایک نمونہ ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ جو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے صرف اگر ولایت امیر المومنین کا دم بھر لیا تو اب یہ گویا ہمارے لیے گناہوں کا پروانہ ہے، کھلی چھوٹ، یہ ہمارے لیے کھلی چھوٹ ہے کہ ہم نے چونکہ ولایت امیر المومنین کو قبول کر لیا لہذا ہم کوئی بھی گناہ کرتے رہیں ہمارا کچھ نہیں ہونے کا، جنت ہماری پکی، ہم تصور یہی ہے نا، سال بھر میں ایک دفعہ محرم آئے گا مجلس میں آ کر کے آنسو بہا لیں گے، معاملہ ختم، سال بھر کچھ بھی کرتے رہیں گے۔ مگر دیکھیے کہ مولا کائنات کا طرز عمل کیا تھا، مولا کی خلافت کا زمانہ ہے، ماہ رمضان ہے، امیر المومنین کا ایک مداح شاعر ہے، یعنی عام چاہنے والا بھی نہیں، مداح ہے، قصیدہ خواں ہے علی کا، بڑے اشعار کہے ہیں، اس کا نام ہے نجاشی، نجاشی مداح ہے، امیر المومنین ہے، رمضان کا زمانہ ہے، نماز ظہر کا وقت قریب آ رہا ہے، گھر سے نکلتا ہے مسجد میں جانے کے لیے، کس طرح سے شیطان اپنا جال بچھاتا ہے، جاتے ہوئے راستے میں اس کا پرانا دوست مل گیا، پرانا انسان کی شخصیت پر دوستوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، فی الحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، بہرحال درمیان جملہ آیا کہہ رہا ہوں، دھیان رکھیے کہ آپ کا دوست کون ہے، آپ کے بچوں کا دوست کون ہے، بچے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ نجاشی نکلا گھر سے مسجد جانے کے لیے، راستے میں اس کا پرانا دوست مل گیا، سلام علیکم، علیکم، بھائی کہاں ہو تم، تو جو ہے نظر ہی نہیں آتے، پرانے دوستوں کو بھول ہی گئے تم تو بالکل سے۔ نجاشی نے کہا کہ بھائی میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، کہا ابھی نماز کا ٹائم کہاں ہوا، آدھا گھنٹہ باقی ہے، ایک گھنٹہ باقی ہے، ارے آؤ تھوڑا گپ شپ کرتے ہیں، تھوڑا بیٹھتے ہیں، پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں، کہنے بھائی وہاں جائیں گے تھوڑا کچھ دیر قرآن پڑھیں گے کچھ، کیونکہ نماز کے لیے ہے نا کہ نماز مصلے پر وقت سے پہلے آ کر کے بیٹھ جائیں، بس اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ نماز میں ذہن بھٹک جاتا ہے ادھر ادھر، کیا کرے کہ ذہن نہ بھٹکے، تو نہ بھٹکنے کے لیے ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے آ کر کے مصلے پر بیٹھ جائیں، ذہن کو متوجہ کرے اس طرف، اس فضا سے ذہن کو پہلے مانوس کر لیں، پھر اس فضا میں قدم رکھیں، کیونکہ کسی ایسی فضا میں قدم رکھنے کے لیے جس سے آپ مانوس نہیں ہیں تیاری کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر تیاری کے اگر چلے جائیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، جو لوگ گرم علاقے میں رہتے ہیں اگر ان کو اچانک ٹھنڈے علاقے میں بھیج دیا جائے ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بھائی خلائی سیاروں کے ذریعے سے اسپیس میں جو لوگ جاتے ہیں، چونکہ اسپیس کا ماحول دنیا کے ماحول سے الگ ہوتا ہے، لہذا باقاعدہ پہلے وہ تیاری کرتے ہیں، اپنے کو آمادہ کرتے ہیں، مانوس کرتے ہیں اس ماحول سے، تاکہ وہاں جانے کے بعد ان کو پریشانی پیش نہ آئے، مادی ماحول سے نکل کر کے آپ کو روحانی ماحول میں جانا ہے، تھوڑی تیاری تو کرنے، تھوڑا آمادہ تو کر لے دل کو، تاکہ اچانک دل وہاں پہنچ کر کے وحشت زدہ نہ ہو جائے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ بھائی سورج ڈوب رہا جلدی جلدی اللہ اکبر، فلاں یہ جو ہے سیریل دیکھ رہے ہیں اب تک ختم نہ ہو جائے، نمازی بھی ہے نا، نماز ہی پڑھنا ہے ہمیں، جلدی 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 نماز، تو اب نماز میں کہاں دل لگا، خاتون جو ہے وہ کھانا پکا رہی ہیں کچن میں، اچانک یاد آ گیا کہ نماز ہی پڑھنا ہے، اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ذہن تو وہاں ہے کہیں کھانا جل نہ جائے، بھائی کھانا جل نہ جائے، تو ظاہر سے بات ہے کہ نماز میں وہ یکسوئی نہیں آ سکتی ہے، تو حکم یہی ہے کہ نماز سے کچھ پہلے مصلے پر بیٹھ جائیں، کچھ دیر تک ذکر خدا کرتے رہے، یاد کرتے رہے، تیاری ہو، آمادگی ہو، تمہید ہو، اس کے بعد اللہ اکبر نماز کے لیے کھڑا ہو، وہاں پر نماز میں جو لطف آئے گا وہ اور ہی ہے۔ نجاشی نکلا ہے گھر سے، جا رہا ہے مسجد کی طرف، راستے میں یہ مل گئے، کہا کچھ دوستوں کا بھی حق ہوتا ہے، اسلام اتنا خشک مذہب تو نہیں ہے، تم لوگ تو بالکل کٹھملہ بن چکے ہو، اب یہ کوئی بات ہوئی ہے، اتنا بھی کیا خشک ہے، ٹھیک ہے نماز بھی ہے مگر دوستوں کا بھی کچھ حق بنتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نماز میں چلے جانا، اب آدھا گھنٹہ گھنٹہ باقی دراؤ بیٹھتے ہیں گھر میں، کچھ باتیں ہوں، کچھ پرانی یادیں تازہ کی جائیں، اتنا ان کو سنایا کہ یوسوسو فی صدور الناس، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، شیطان کے مختلف روپ ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں، لے کے چلے گئے وہاں پر، گئے نجاشی کے ساتھ، وہاں پر بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ چائے پانی لے کر کے آ گئے، دماغ خراب ہے، رمضان کا زمانہ ہے، ہم روزے سے ہیں، ارے میاں قضا بھی تو ہو جاتی ہے،
تم لوگ خدا کے بارے میں اتنا جو ہے بدگمان کیوں ہو؟ تمہیں صرف خدا کا عذاب ہی یاد رہتا ہے، اس کی رحمتیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ بھئی اگر گناہ نہ کرو گے تو خدا بخشے گا کسے؟ آپ دیکھیں کتنا اچھا استدلال ہے۔ آپ یعنی اگر آپ نے گناہ نہ کیا تو اس کا وہ شعبہ جو ہے بیکار رہ جائے گا۔ اتنا اسے کیا کہ وہ بہرحال انہوں نے اٹھائی لیا۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے مرغ بریاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، ڈھکا آ رہا ہے، کھاتے پیتے، آخر میں اس نے لا کے شراب رکھ دی۔ 20 منزلہ وہ چھت پر سے کودنے کے لیے پہلا قدم بڑھانا آپ کے اختیار میں ہے، تو قدم بڑھا دیا، پھر واپسی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، پھر تو گر نہیں ہے۔ پہلا قدم اپنے اختیار میں ہے۔ اگر پہلے قدم میں اپنے کو شیطان کے حوالے کر دیا، اگر پہلے قدم ہی میں اس نے اپنے کو روک لیا ہوتا، لا کے شراب رکھ دیا، کہ یار اب اتنا بھی کبھی اتنا کھا پی چکے، اس میں کیا جاتا ہے؟ اب تو روزہ تو ٹوٹ ہی گیا، روزہ تو ایک دفعہ ٹوٹتا ہے نا، 10 دفعہ تھوڑی ٹوٹتا ہے، اب تو گیا روزہ، بعد میں توبہ تلّہ کر لینا، شراب پینے کے بعد مستانہ نعرے بلند ہونے لگے، آواز مسجد تک پہنچی، کیا ہو رہا ہے؟ مولا یہ آپ کا شاعر ہے، یہ آپ کا مدعا ہے۔ ہمارے اکثر اشعار میں ہوتا ہے نا، جب قبر میں جائیں گے منکر نکیر آئیں گے، ہم کہتے ہیں ہم تو غلام علی ہیں، منکر نکیر چت ہو جائیں گے، قبر نہیں ہے، کھڑا ہے، تصور یہ ہوتا ہے نا۔ نہیں، قبر کو پہچانا نہیں ہے، قبر کو پہچاننا ہے تو امام زین العابدین کی دعائے ابو حمزہ سماری پڑھیے، معصوم امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فرماتے الہی اب کی لذیق لہدی، اب کی لظلمت قبری، بالنے والے میں رو رہا ہوں، میرے رونے کا سبب یہ ہے، اتنی تنگ قبر میں کیسے رہیں گے؟ قبر کی تاریکی، قبر کے اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں، گناہ کا تصور نہیں ہے وہاں کے اوپر، شاید ہم جیسے بدبختوں کو سبق دینے کے لیے کہتی ہیں، اے علی دیکھو دفن کرنے کے بعد چلے مت جانا، دیر تک ہمارے سرحانے قبر، ہمارے سرحانے قرآن پڑھتے رہنا، یہ ہے قبر۔ اور ہم نے قبر کو کھلونا بنا لیا ہے، اشعار میں اکثر پڑھا جاتا ہے کہ وہاں یہ منکر نکیر کہیں گے مر ربک، ہم تو کہیں گے ہم علی کے سوا کچھ کہیں گے ہی نہیں۔ نہیں، یہ تصور، وہ تصور نہیں ہے، مولا آپ کا شاعر، شراب بھی ہے اس نے، یہ معمولی کوئی طرفدار عام نہیں ہے، اتنا قصیدے کہیں علی کے شان میں، کلو پکڑ کر کے گرفتار کرو اسے۔ گرفتار کر کے لائے گئے، یہ ہوا کہ اب ان کے کوڑے لگیں گے، اسلام میں سزا ہے 80 کوڑے ہیں، شراب پیا ہے، کوڑے لگیں گے۔ اب پورا قبیلہ نجاشی کا ہو گیا، بھائی یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہے ہماری، ہم تو آپ کے اپنے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی کے ہیں، آپ کے اپنے طرفدار ہیں، ہمارے اوپر بھی۔ مولا فرماتے ہوا کرے، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں، مجرم مجرم ہوا کرتا ہے، چاہے چاہنے والا ہو چاہے دشمنی کرنے والا ہو، یہ عدل علی ہے، یہ انصاف ہے، ہوا کرے۔ آپ طرفدار ہیں، آپ نے حمایت کی ہے، حمایت کا اجر آپ کو ملے گا، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، گناہ کی سزا آپ کو ملے گی، کیونکہ اگر عدل کا تصور ہی ختم ہو جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو آپ کی محبت کا انعام بھی ملے گا؟ بھائی جب جرم کی سزا نہیں ملے گی تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے اچھے کاموں کا انعام بھی ملے گا؟ سزا ملنے کے بعد اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں تو نہ جرم کی سزا سے بچیں گے اور نہ محبت کے انعام سے محروم رہیں گے۔ نجاشی بھاگ گیا، عدل علی سے بھاگا، اور ظاہر سے بات ہے کہ عدل علی کے بعد پناہ کے لیے ایک ہی تھا، گناہ کا بڑا سا درخت جس کے سائے میں پناہ لی جا سکتی تھی، وہ تھا معاویہ کا درخت۔ شام پہنچ گیا, پہنچا شام, معاویہ کو پتا چلا کہ نجاشی آیا ہے. نجاشی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, بڑا زبردست شاعر مدح ہے علی. آرزو تھی معاویہ کی ہے کاش ایک شعر نجاشی ہمارے لیے کہہ دیتا. جیسے ہی معاویہ کو پتا چلا کہ بہترین شکار ہے, بہترین شکار ہے, نجاشی کو اپنے دربار میں بلایا. اس کے بعد ایک بہت بڑی پارٹی دی نجاشی کے لیے, ایک شام نجاشی کے نام, ایک شام نجاشی کے نام, زبردست پارٹی دی. سارے فوج کے کمانڈر بلائے گئے, بڑے بڑے سردار بلائے گئے, سارے افراد آ گئے. اور سب کس لیے؟ ان کے اعزاز میں. معاویہ نے کہا نجاشی سے, نجاشی یہ سب تمہارے لیے. کہا ہاں تو میں دیکھ رہا ہوں, سب میرے لیے. کہا تم نے علی کی شان میں اتنے قصیدے کہے, ایک چھوٹا سا گناہ تم سے ہو گیا, کوئی قدر ہی نہیں کی علی نے تمہاری. اور دیکھو تم نے آج تک میرے لیے کچھ نہیں کیا, لیکن ہم تو قدرداں ہیں نا ادب کے, ہم تو قدرداں ہیں. علی نے قدر نہیں کیا, ہم نے تمہاری قدر کیا. کیا تم ایک شعر ہمارے بارے میں نہیں کہہ سکتے؟ کھڑے ہو, محفل سجی ہوئی ہے, کچھ ہمارے بارے میں ہی بیان کرو. نجاشی کھڑے ہوئے. معاویہ کی خواہش ہے کہ نجاشی کے بارے میں, نجاشی معاویہ کے بارے میں کچھ شعر کہیں. ابھی پوری طرح سے ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے نا. نجاشی کھڑے ہوئے, کہا لوگوں سنو, میں علی کے عدل سے بھاگ کر کے معاویہ کے ظلم کے سائے میں پناہ لینے آیا ہوں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سنو, ہمارے اتنے خدمات تھے, اتنے قصیدے ہم نے پڑھے, لیکن علی سے ہماری ایک غلطی برداشت نہ ہو سکی, اور معاویہ نے ہماری غلطیوں کو نظر انداز کر کے اتنا ہمیں اعزاز دیا ہے. یعنی بظاہر تو وہ معاویہ یہ کہلانا چاہ رہا ہے اپنی مدح, لیکن نجاشی یہاں بھی علی کا قصیدہ پڑھنے سے نہ چوکے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر, کیونکہ روح ہے دین ہے عدل. عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق مل جائے. وضع الشیء فی محلہ سوشل انجینئرنگ ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری پارٹی کا گھر ہے, یہ تھوڑی ہو سکے گا. اگر آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں اور آپ کی یہ جو ہے سیمنٹ کی کمپنی, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سیمنٹ اچھا نہیں ہے, سب کے یہاں لگوائیں گے, اپنی بلڈنگ میں کبھی نہیں لگواتے, کبھی نہیں لگوائیں گے اپنی بلڈنگ, معلوم ہے کہ یہ مال اچھا نہیں ہے. تو یہ جو ہے ہر چیز اپنی جگہ پر, اپنے محل پر. تو علی تیار نہیں ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنی مقبولیت کے لیے, اپنی جو ہے محبوبیت کے لیے لوگوں کو ان کے کرپشن کو, ان کی غلطیوں کو, ان کی جارحیت کو برداشت کر لیں علی. تو یہ تو مسئلہ تھا چاہنے والوں کا, دوستوں کا, پارٹی والوں کا. اب خاندان والوں کا دیکھیں. عرض کیا, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ پارٹی ورکروں کو تو نہیں, لیکن خاندان والوں کو چھوٹ مل جاتی ہے. مولا کائنات کیا خاندان والوں کو چھوٹ ہے؟ ذرہ برابر کوئی رعایت, ذرہ برابر دینے کو علی تیار ہیں؟ خود نزل البلاغہ میں موجود ہے, مولا کائنات نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے. علی کے بھائی عقیل, عقیل کوئی معمولی شخصیت نہیں, بڑا کردار ہے عقیل کا. شہدائے کربلا میں فرزندان عقیل کی بڑی تعداد ہے, براہ راست جو عقیل کے بیٹے ہیں یا عقیل کے بیٹوں کے بیٹے ہیں. کئی بیٹے عقیل کے کربلا میں شہید ہوئے, کئی وہ ہیں جو عقیل کے بیٹوں کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. کربلا کا سپہ سالار عقیل کی دین ہے. سپہ سالار کربلا تو عقیل ہی کی دین ہے نا. جب مولا کائنات نے عقیل سے کہا تھا کہ بھیا کسی شجاع خاندان کا پتہ بتاؤ. کیوں بھیا؟ شادی کرنا چاہتا ہوں شجاع عورت سے, تاکہ ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. ام البنین کا پتہ عقیل نے دیا تھا. بڑا درجہ ہے عقیل کا, غربت زدہ ہیں عقیل. ظاہر سے بات ہے جو ایمان علی کا ہے وہ ایمان تو عقیل کا نہیں نہ ہے. غریب ہے عقیل, کثیر العیال ہے, بچے زیادہ ہیں عقیل کے, فقر و فاقہ ہے. فقر و فاقے کا اعتراف خود مولائے کائنات فرماتے ہیں, واللہ لقد رأيت عقيلا قد املق, میں نے دیکھا کہ عقیل فاقے کی زندگی بسر کر رہے. حتی استماحنی من برکم ساعہ, جس وقت مولا حاکم ہے, جو کچھ اپنے پاس مولا کا اپنا ہوتا تھا وہ تو دیتے ہی تھے, اب وہ آئے من برکم, تمہارے گیہوں میں سے, بیت المال تمہارے بیت المال میں سے, کتنا مانگ رہے تھے؟ ایک سا, تین کلو, جتنا جو ہے دیا جاتا ہے فطرہ, ایک سا ہے نا. حتی استماحنی من برکم ساعن, تمہارے بیت المال کے گیہوں میں سے اضافہ تین کلو مانگ رہے تھے, اپنے حق سے زیادہ, کوئی بہت بڑی رقم نہیں مانگ رہے ہیں, عرب خرب کی بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن دیکھیے باطل باطل ہوتا, چھوٹا ہو چاہے بڑا, کیونکہ جب آپ چھوٹا باطل انجام دینے لگتے ہیں پھر رفتہ رفتہ لہرا اس کو پہلے ہی مرحلے پر کہتے ہیں کہ گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ, پھر کہتے ہیں گناہان صغیرہ کو بار بار انجام دینا ہی گناہ کبیرہ ہے. تمہارے گیہوں میں سے عقیل نے تین کلو گیہوں مانگا, بہت زیادہ نہیں, حالت کیا, قدم لق, بھوکے ہیں عقیل. اس کے بعد بچوں کا حال بیان کرتے ہیں, عقیل کے بچوں کا حال کیا تھا, ورائے تو سبیان ہو شعص الشعور وغبر الالوان من فقرہم, فقر و تنگ دستی کی وجہ سے عقیل کے بچوں کے بال جولیدہ ہو گئے تھے, چہروں کا رنگ بدل گیا تھا, چہروں کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا بھوک کی وجہ سے, فقر کی وجہ سے. جب آتے ہیں عقیل کے, تم خلیفہ ہو, تمہارے پاس بیت المال ہے کچھ بیت المال میں سے, تو یہاں دو جواب علی نے دیا ہے ان کو, کیونکہ علی کا ہر جواب درس ہے نا, صرف کہ نہیں دیں گے, نہیں دیں گے صرف سبق نہیں نہ ہو پاتا, درس دے رہے ہیں, اہمیت بیان کرتے ہیں. جب عقیل نے کہا کہ اس میں سے کچھ دو, علی نے کہا کوئی بات نہیں, رات ہونے دو, جب رات ہو جائے گی دونوں بھائی بازار میں چلیں گے, دکان کا تالا توڑیں گے, مال لوٹ لیں گے. کہا علی کیا کہہ رہے ہو تم, چوری کی دعوت دے رہے ہو؟ اگر بعض دفعہ ہم لوگ چوری کسی ایک چیز کو چوری سمجھتے ہیں, دوسری چیز کو چوری, آپ کے جیب میں سے اگر $10 ہم نکال لیں تو چوری ہے, لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ادارہ ہے اس ادارے میں سے 100-200 اڑا لے جائیں, اس کو چوری نہیں سمجھتے. یہی ہوتا ہے نا, سرکاری ملازم ہیں, سرکار کی طرف سے گاڑی ملی ہے, ایک دفعہ گاڑی آپ کے لیے ملی, ایک دفعہ گاڑی ملی ہے سرکاری کاموں کے لیے, حتیٰ گاڑیوں پہ لکھا بھی رہتا ہے غیر سرکاری کاموں کے لیے گاڑی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. کتنے افسر ہیں جس قانون کو مانتے ہیں, بیگم کو پہنچانا ہے کہیں تو آفس کی گاڑی, بچوں کو اسکول سے لانا ہے تو آفس کی گاڑی, ذاتی کاموں کے لیے, اس کو کوئی چوری سمجھتا ہے؟ بیت المال کی چوری عام طور سے ہمارے یہاں چوری نہیں مانی جاتی, کیونکہ اگر بیت المال کی چوری مانی جاتی چوری تو آج یہ سارے منسٹر جیل میں نظر آتے. لوٹا چور تو چور مان لیا جاتا ہے, لیکن بیت المال کو اڑا لے جائے. مولا کائنات صرف عقیل کو نہ نہیں کہا بلکہ سمجھانا چاہتے ہیں, دیکھو بیت المال کی چوری بیت المال سے ناجائز طریقے سے کسی کو کچھ دینا عام چوریوں سے الگ نہیں ہے. کہا عقیل چلو شام جب ہوگی تو دونوں چل کے چوری کریں گے. کہا عقیل, کہا علی تو مجھے چوری کی بات کہتے ہو؟ کہا کیوں بھیا, ایک دکان سے چوری چوری ہے, ایک مسلمان کی دکان سے چوری تو چوری ہے, سارے مسلمانوں کے بیت المال میں سے چوری چوری نہیں ہے. ایک درس دے کے جا رہے, ایک اصول دے کے جا رہے مولا کائنات. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نحو البلاغہ میں یہ جملہ ہے کہ مولا نے لوہے کو گرم کیا, بتا رہے ہیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے, ہر جرم کی ایک سزا ہے, بھول مت جانا کہ ہم تو مولا کے چاہنے والے, یہ مولا کے بھائی کی بات بتا رہے ہیں مولا. اب چاہنے والے بہت دور کے چلے گئے ہم. مولا کہتے ہیں میں نے لوہے کو گرم کیا اور گرم کرنے کے بعد عقیل کے قریب کیا. جب عقیل نے دیکھا کہ لوہا قریب جل جائیں گے, چلا اٹھے عقیل کہ علی یہ کیا کر رہے ہو, ہم تم سے مدد مانگنے آئے ہیں, تم ہمیں جو ہے جلانا چاہتے ہو. مولا نے وہی جواب دیا, اتعینو من حدید احماها انسانها للعب و تا تجرنی الی نار سجرها جبارها لغضب ہی اتعین من الاذا ولا اعین من لذا. اے عقیل اس لوہے سے ڈر گئے جسے ایک انسان نے یہ جو ہے مذاقن گرم کیا ہے, واقعی جلانا نہیں چاہتے ہیں, اور ہمیں اس آتش جہنم کی طرف لے جا رہے ہو جسے خدا جبار نے مجرموں کو سزا دینے کے لیے روشن کیا ہے. تم معمولی اذیت سے اپنے کو بچانا چاہتے ہو, چیخ تمہاری نکل گئی اور ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہو. اتنا بھی علی ناانصافی اور ظلم جو ہے برداشت نہیں کر رہے ہیں امیر المومنین, اتنا ذرا سا بھی, اور اسے سمجھتے ہیں کہ اتنا ذرا سا بھی خلاف ورزی آتش جہنم کا سبب بنے گا چاہے وہ شخصیت علی ہی کیوں نہ ہو. اگر یہ مہلک کائنات ان کے لوگ یہ ہو نہیں دے سکتے خلاف انصاف, اور ہم جتنا چاہیں ہڑپ کر جائیں کچھ بھی, اور یہ کہہ جائیں کہ ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں, ہم تو علی کے محبت کرنے والے ہیں, جس کی شفاعت کی امید پہ ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں وہ خود اتنا سخت ہے اپنے بارے میں. کبھی سوچا اس چیز کو؟ تو مومنین, نہ اپنے لیے اور نہ اپنی, نہ اپنے ساتھیوں کے لیے نہ اپنی فیملی کے لیے. تو اس کیا کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو پارٹی ورکروں کو تو ظلم نہیں کرنے دیتے, ان کو اگر پتا چل جائے کہ ہمارے یہاں حکومت میں کوئی ہمارا ورکر کوئی ہمارا آفیسر کرپشن میں مبتلا ہے اس کے لیے تو قید و بند ہوتا ہے, لیکن خاندان والوں کے لیے نہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو خاندان والوں کو بھی, لیکن اپنے لیے تو سبھی. اب مولا کائنات دیکھیں اپنے لیے کیا کرتے ہیں. علی خود اپنے لیے تیار ہیں ناانصافی کرنے کے لیے. دیکھیے کرپشن گناہ کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان یہ جو ہے لذت حاصل کرنے کے لیے کرپشن کرتا ہے, بعض دفعہ لذت کے لیے کرپشن نہیں کرتا, اتنا ایماندار ہے. بلڈنگیں بنانے کے لیے گاڑیاں خریدنے کے لیے کرپشن نہیں کرتے, لیکن اپنے کو مشکل سے بچانے کے لیے کرپشن کر لیتا ہے. کبھی ایکسٹرا کے لیے, اور کبھی ایکسٹرا نہیں ہے, بچہ فرض کیجیے بیمار ہے اسپتال میں پڑا مر رہا ہے, ڈاکٹر نے کہتے ہیں کہ اتنا لاکھ ڈالر لو تب علاج ہوگا, اتنا نہیں ہے ہماری جائز آمدنی سے نہیں ہو رہا ہے, اب رشوت لو یہ کرو وہ کرو. یا بیٹی کی شادی کرنا ہے, شادی کرنے والوں کے لیے جہیز کا لمبا چوڑا جو ہے مطالبہ ہے, اگر وہ نہیں پورا ہوگا تو شادی نہیں ہو پائے گی. اب کیا کریں, رشوت کے علاوہ کوئی ہمارے پاس حربہ بچتا نہیں ہے. تو کبھی تو وہ ہیں کہ اچھی جو ہے گاڑیاں خریدنے کے لیے, اچھا مکان خریدنے کے لیے, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ فارن ٹورز کے لیے, اس کے لیے لیتے ہیں رشوت. کچھ ہوتے ہیں جو بچہ بیمار ہے اس کے لیے, بعض رشوت لیتے ہیں عزت بچانے کے لیے. کبھی کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے بعض افسروں کے ساتھ کہ اگر آپ نے رشوت نہ لی اور لے کر کے ہمارا کام نہ کیا تو ہم آپ کو اس طرح سے بدنام کر دیں گے, دھمکیاں دی جاتی ہیں, یہ جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے. کبھی کبھی ان کے بچوں کا یہ جو ہے کٹنیپ ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نا سب. بہت ایماندار افسر ہے, رشوت دینے کو تیار نہیں ہے, بچے کا کٹنیپ ہو گیا, کہا جج صاحب ہمارا مقدمہ آپ کی عدالت میں ہے, اگر مقدمہ ہمارے حق میں نہ کیا تو آپ کا بچہ گیا. یہاں ڈر کر کے وہ, یہ تین مرحلے ہوتے ہیں. اب مولا کائنات نے تینوں مرحلوں کو بیان کیا. ہم نہ تو لذت دنیا کے لیے ظلم کرنے کو تیار ہیں, چنانچہ اسی جو ہے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں واللہ لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکہا علی ان اوصی اللہ فی نملۃ اصلبھا جلب شعیرۃ ما فعلتہ. خدا کی قسم ہزار دو ہزار دس بیس ہزار لاکھ دو لاکھ ملین دو ملین بلین دو بلین ڈالر کی بات نہیں ہے, یہ اقالیم سبا, یہ ساتوں اقالیم یعنی یہ پوری کائنات اور اس میں پائی جانے والی ساری نعمتیں علی کو دی جائیں اور ایک شرط رکھی جائے, بس ایک شرط. وہ شرط یہ ہے کہ علی ایک گناہ کر لو. کیسا گناہ؟ کسی کو قتل کر دو, کسی کا مال چھین لو, کسی کی عزت کو داؤ پہ لگا دو، نہیں، گناہ کرو ایک چیونٹی کے سلسلے میں۔ چیونٹی تو سب سے حقیر چیز ہے نا، جب کسی کو کہتے ہیں تمہیں چیونٹی کی طرح جو ہے مسل دیں گے، کیونکہ سب سے کمزور جانور چیونٹی، جس کی کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں، کیا کرے چیونٹی کو مار ڈالے؟ نہیں۔ انوسی اللہ فی نملتن اسلوبہا جلب شعیرتن ما فعلتہ، بس اتنی شرط لگائی جائے چیونٹی کی مکے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لوں، اگر چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں گا تو اس کے بدلے میں یہ پوری کائنات اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ تمہیں دے دی جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں ما فعلتہ، دنیا کو ٹھکرا دوں گا مگر اتنا بھی ظلم کرنے کو تیار نہ ہوں گا میں۔ اتنا ظلم برداشت نہیں ہے علی کو، بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ پوری کائنات۔ چھوٹی سی جاب کی بات نہیں ہے، اگر آپ نے فلاں کر لیا، فلاں کے خلاف فلاں کام کر دیا، فلاں زیادتی کر دی، تو آپ کو وہ فلاں اچھی سی جاب مل جائے گی، اتنا پیسہ مل جائے گا، فلاں بزنس ڈیل آپ کی جو ہے وہ پاس ہو جائے گی، یہ نہیں۔ ہزار دو ہزار، لاکھ دو لاکھ، بلین دو بلین کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جو کچھ ہے سب، اور کتنا چھوٹا سا گناہ، چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لینا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں آخر کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا سب کچھ چھوڑ دے آدمی؟ علی نے فوراً اس کی وجہ بھی بیان کی کہ پوری دنیا کی نعمتوں کو تم بڑا سمجھتے ہو، کیونکہ انسان ہمیشہ گناہ کرتا ہے کسی چیز کو بڑا سمجھ کے، کبھی چھوٹے کے لیے گناہ کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا چھوٹے کے لیے گناہ، ہمیشہ بڑے کے لیے گناہ کرتا ہے۔ جب بڑا سمجھ لیتا ہے کسی چیز کو، اس کی نگاہ میں گاڑی بڑی ہے، گھر بڑا ہے، بنگلہ بڑا ہے، ٹھاٹ باٹ بڑا ہے، اس کے لیے گناہ کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی نگاہ میں ٹھاٹ باٹ حقیر ہو جائے، کسی کی نگاہ میں گاڑی حقیر ہو جائے، وہ سائیکل سے زیادہ جو ہے کار کو اہمیت دیتا ہے نا، لیکن اگر کسی کی نگاہ میں کار کی حیثیت نہ رہ جائے، بھئی ہم سے کوئی کہے کہ آپ $10 لے لیجیے، جھوٹی حدیث بیان کر دیجیے، تو 10 میں تو نہیں نا بیان کریں گے، 10 میں، اگر 10 ملین کی بات آئے تو چھوٹ کیوں نہیں بھائی، 10 میں کیوں تیار نہیں ہوئے، 10 ملین میں کیوں تیار ہو گئے؟ کسی صاحب سے کہا جائے کوئی آفس میں کہیں کام کر رہے ہیں، فلاں فائل غائب کرو تمہیں $5 دیں گے، کرے گا؟ کتنا ہی کرپٹ افسر ہوگا، بھگا دے گا ہمیں، بھگا دے گا نہیں، اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں یہاں پھر میں کہوں یہاں کا پتہ نہیں، ہم جہاں کے رہنے والے ہیں ہمارے ہاں بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں، وہ بےچارے انسانوں کا کام سب یہ جو ہے وہ نپٹا دیتے ہیں، گھر بنانا تھا، بلڈنگ بنانا تھا، اسکول بنانا تھا، گئے نقشہ پاس کرانے کے لیے کارپوریشن میں، اب سب چیز نقشہ اکشا بالکل ٹھیک، پورا قانون کے مطابق سارے کیل کاٹے اس کے پورے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر، یقین ہے کہ نقشہ تو پاس ہو ہی جائے گا۔ سادہ لوح، یہ پتہ نہیں تھا کہ نقشے کیل کاٹے سے نہیں پاس ہوتے ہیں، کچھ اور چیز ہوتا ہے اس کے لیے، گئے لے کر کے رکھ دیا افسر کے نگاہ میں، افسر نے فائل اٹھا کے پھینک دیا، بڑے پریشان کہ یہ کیا بات ہوئی۔ تو ایک صاحب وہاں عقل مند موجود تھے، ہر جگہ پہ عقل مندوں کی کمی تو ہے نہیں، ان کا آپ بیوقوف آدمی سیدھے سیدھے چلے آئے، ایسے ایسے تھوڑے نقشہ پاس ہوتا ہے، پھر کیا؟ ان کا بہرحال کچھ عقل مندی کے کچھ ثبوت ہوتے ہیں، وہ پیش کیجیے۔ بہرحال انہوں نے اشارے کے نائے میں سمجھا دیا کیا کرنا ہے۔ اب دوسرے دن ہم پھر پہنچے، جتنا انہوں نے کہا تھا کچھ اس سے بڑھا ہی کے لے کے گئے، کہ بار بار پاگل ہونے کا الزام اپنے سر کون لے گا، ٹھیک ہے، جتنا انہوں نے کہا تھا اس سے کوئی بڑھا کے لے کے گئے۔ جیسے ہی گئے، فائل رکھا فائل کے اوپر، جیسے ہی افسر نے اسے دیکھا، اٹھا کے دوبارہ ہمارے اوپر مار مارا، لے جاؤ اسے۔ ہم پریشان، ہم نے ان سے ان عقل مند سے پوچھا کہ اب کیا بھائی؟ کہنے لگے آپ رہ گئے نیرے بیوقوف کے بیوقوف، کہ اب کیا بات ہے، آپ ہی نے تو کہا تھا، راستہ آپ نے سکھایا تھا، راستہ آپ نے سکھایا تھا کہ نقشہ یوں نہیں پاس ہوگا, ایسے پاس ہوگا, تو ہم تو لے کے آ گئے. کیا کم سے کم موقع و محل تو دیکھا ہوتا. آج اینٹی کرپشن والے آئے ہیں, چھاپا پڑا ہوا ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک ایک نقل و حرکت پر نگاہ ہے. ارے اگر وہ آپ سے رشوت لے لیں گے تو جیل چلے جائیں گے. عجیب ہے, کل جتنا مانگ رہے تھے آج اس کا دگنا لینے کو تیار نہیں. کل ان کی نگاہ میں وہی بڑا تھا, کل ان کی نگاہ میں وہ بڑا تھا, آج ان کی نگاہ میں وہ چھوٹا ہو گیا ہے, کیونکہ اس کے مقابلے میں ان کی عزت کا معاملہ آ گیا ہے. وہ $1,000 سے عزت کہیں بڑی. تو ہمیشہ انسان جسے بڑا سمجھتا ہے اس کے لیے گناہ کرتا ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ اگر اسے دیکھیں, گناہ کیسے چھوٹ سکتا ہے ہم سے اکثر سوال ہوتا ہے. کیا کرے, دل تو نہیں چاہتا گناہ کرنے کے لیے, مگر ہو جاتا ہے. ہو کچھ نہیں جاتا, سب کیا جاتا ہے. کچھ نہیں ہو جاتا ہے, سب کیا جاتا ہے. جب آپ اسے بڑا سمجھیں گے تو اسے کریں گے, اگر چھوٹا سمجھیں گے کبھی نہیں کریں گے. مولا فرماتے ہیں, اگر یہ اقالیم سبا اپنے تمام نعمتوں کے ساتھ ہمیں دی جائے اور شرط لگائی جائے کہ تم اتنا گناہ کر لو کہ چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لو, میں یہ نہیں کروں گا. کیوں؟ علی فرماتے, انا دنیاکم عندی احوانو من ورقت فی فم جرادت تقزمہا. میری نگاہ میں دنیا کی ساری نعمتیں اس پتی سے بھی کم ہیں جسے ٹڈی اپنے منہ میں چبا رہی ہو. اس کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے مرضی معبود کے مقابلے میں؟ نہیں, ہم لوگوں کے لیے بھی چیزیں ہو جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی وہی چیزیں جو ہمارے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہیں ان کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. کھانا بڑا پسند ہے کسی کو, خاص ڈش اس کے لیے تیار کی گئی ہے, لیکن اگر ذہن پہ کوئی ٹینشن آ جائے بے مزہ ہو جاتی ہے نا وہی ڈش بے مزہ ہو جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں, مولا چونکہ خدا کو پہچانتے ہیں, اس کی معرفت ہے, لہذا اس کے حکم کی معرفت ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا ہے, بحث یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. گناہ کی بحث نہیں, جس کا گناہ کیا جا رہا ہے وہ عظیم ہے, اس کی عظمت ہے مولا کی نگاہ میں. فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا, کہتے ہیں ماں لعلی ولنعیم یفنا ولذت لا تبقا. علی اس لذت اور اس نعمت کو لے کے کیا کرے گا جو باقی رہنے والی نہیں ہے, جس کو بقا نہیں ہے. کتنا لے لیا آپ نے, آخرش کیا ہوگا؟ قارون بن جاؤ گے, اور کیا بنو گے بھائی؟ کماتے کماتے حاصل کرتے کرتے قارون بن جاؤ گے. قارون کا انجام کیا ہوا؟ کیا اس کی دولت باقی رہ گئی, اس کے ساتھ جائے گی, یا سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے؟ عذاب ہمارے لیے باقی رہ گیا. پورا ایک مولا اصول دے کے جا رہا ہے, ایک فلسفہ دے کے جا رہا ہے, تاکہ بعد میں چاہنے والے جو آئیں تو ایک تو کبھی کبھی انسان جرم کرتا ہے لذت کے لیے, اور کبھی انسان جرم کرتا ہے سختیوں سے بچنے کے لیے, پریشر سے بچنے کے لیے. اسے بھی مولا کہتے ہیں, واللہ لئن ابیت علی حسک السادان مسحدا واجر فی الاغلال مصفدا احب الی ان القى اللہ یوم القیامہ غاصبا لشیء من الحطام وظالما لبعض العباد. بعض دفعہ لوگ جو ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ تشدد سے بچنا چاہتے ہیں. واقعی یہ جو ہے لذت حاصل کرنے کے لیے کرپشن نہیں کرتے ہیں, تشدد سے بچنے کے لیے. دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تمہیں بم سے اڑا دیں گے, گولی مار دیں گے. مولا فرماتے ہیں, خدا کی قسم اگر مجھے زنجیروں میں باندھ کر کے سڑکوں پر کھینچا جائے, یا سادان کی جھاڑیاں, سادان ایک کاٹے والی جھاڑی ہوتی ہے, سادان کی جھاڑیوں پر رات یہ جو ہے گزارنا پڑے. کہا جائے علی یا تم یہ کرو کہ بندوں میں سے کسی پہ ظلم کر دو یا دنیا کی کوئی چیز غصب کر لو ورنہ تمہیں زنجیروں میں جکڑ کر کے سڑکوں میں گلیوں میں گھمایا جائے گا, سادان کی جھاڑیوں پر رات گزارنا پڑے گی. خدا کی قسم میرے لیے یہ زیادہ قابل برداشت ہے کہ میں سادان کی جھاڑیوں پر رات گزار دوں, زنجیروں میں جکڑ کے مجھے گلیوں میں پھرایا جائے, مگر مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جب قیامت کے دن میں اللہ اور اس کے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس طرح سے حاضر ہوں میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہو, میں نے کسی بندے پر کوئی ظلم کیا ہو, مجھے اتنا بھی برداشت نہیں ہے. ظالماً لبعض العباد وغاصباً لشیء من الحطام. سارے راستے علی نے بند کر دیے, ظلم کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. عرض کیا کہ یہ روح دین ہے, چونکہ اگر روح دین کو ہم نے نہ اپنایا تو دین بیکار ہے. دین کو اگر سڑنے سے بچانا ہے تو اس کی روح کو باقی رکھنا چاہیے. جس طرح جسم میں اگر روح نہیں ہے تو جسم سڑ جائے گا, اسی طرح سے اگر دین میں عدل نہیں ہے تو وہ دین سڑ جائے گا, وہ دین کسی کام کا نہ ہوگا. سرکار سید الشہداء نے سن 60 ہجری اور 61 ہجری میں جو دیکھا وہ یہی تھا کہ دین مٹ رہا تھا. البتہ یہ سلسلہ ایک دن میں نہیں شروع ہوا, کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ سلسلہ کب سے شروع ہوا. سرکار سید الشہداء سن 60 اور 61 ہجری میں یہی دیکھ رہے تھے. لہذا حسین ابن علی اس عدل کو قائم کرنے کے لیے, ظلم کو مٹانے کے لیے, لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ دین کی روح عدل ہے, بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. گھر چھوڑا, مدینہ چھوڑا, وطن چھوڑا, سرزمین کربلا پر آئے, پیاس کو برداشت کیا. اور صرف حسین نہیں, پورا حسین کا کنبہ, پورا حسین کا گھرانہ. اور قربانی بھی کوئی, ایک دفعہ انسانی قربانی دیتا ہے مگر اسے قربانی اچھی نہیں لگتی, دے رہا ہے قربانی ناچار ہے, مجبور ہے, کیا کرے. نہیں, ایک دفعہ قربانی انسان دے رہا ہے, قربانی اس شان سے دے رہا ہے کہ اس کے اوپر پشیمان بھی نہیں, افسوس بھی نہیں کر رہا کہ ہائے افسوس ہم پھنس گئے. نہیں, عالم یہ ہے کہ قربانی دیتا ہے اور قربانی کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہے, قربانی کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہے. شب عاشور ہے, شب عاشور امام حسین نے اپنے خیمے میں اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا ہے, اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک ایک کا نام لیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارے ساتھ رہو گے تو انجام یہ ہوگا, کل کون کون شہید ہوگا. حبیب ابن مظاہر, کل تم شہید کیے جاؤ گے. مسلم ابن اوسجا, کل تم شہید کیے جاؤ گے. عباس, کل تمہارے شان قلم ہوں گے. علی اکبر, کل تمہارے سینے پر برچھی لگے گی. ایک ایک شہید کا نام حسین ابن علی نے لے لیا, سارے شہداء کے نام لے لیے حسین نے, ایک شہید باقی رہ گیا تھا جو 13 سال کا بچہ ہے. ذہن آپ کے جو ہے متوجہ ہو گئے, یتیم حسن. قاسم کا نام حسین نے نہیں لیا. ایک دفعہ 13 سالہ بچہ ہاتھ جوڑ کر کے آگے بڑھتا ہے کہ چچا جان اور میں, چچا جان اور میں, کس چیز کا نام لیا جا رہا تھا؟ موت کا تذکرہ ہو رہا ہے نا. چچا جان اور میرا نام, کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ حسین پوچھتے ہیں, بیٹا قاسم تمہارے نگاہ میں موت کیسی ہے؟ جواب دیتے, چچا احلا من العسل, چچا شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہاں پہ حسین کہتے, بیٹا قاسم کل تم بھی شہید کیے جاؤ گے, اور یہاں تک کہ تمہارا 6 مہینے کا بھیا اصغر بھی شہید کیا جائے گا. ایک دفعہ قاسم نے جیسے ہی یہ سنا, اصغر کو جھولے میں دیکھا, سوچا کہ میں تو اپنے قدموں سے جاؤں گا میدان کربلا میں, شہید ہوں گا, لیکن میرا بھیا کیسے شہید ہوگا؟ ایک دفعہ غنی ہاشم کا غیرت دار جوان تڑپ گیا, آقا ایسلون الی الخیام, اے میرے مولا کیا دشمن خیموں میں گھسائیں گے؟ قاسم تصور کر کے تڑپ گئے؟ کیا دشمن گھسینے میں گھسائیں گے؟ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے ارے اس منظر کو کیسے برداشت کیا ہوگا جب بعد شہادت حسین اشقیا خیموں میں کوئی چادر چھین رہا تھا کوئی تازیہ نے لگا رہا تھا. اجرکم اللہ. جب قاسم کو پتا چل گیا کہ ہاں کل ہمیں بھی شہادت نصیب ہوگی, اب قاسم کا دل خوش ہے, اب قاسم مطمئن ہیں. شب عاشور گزر رہی ہے, ہر خیمے میں مائیں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں, دیکھو بیٹا کل شہادت کا دن ہے, تم کسی سے پیچھے نہ رہ جانا. جو جناب فروا بیوہ امام حسن قاسم کو سمجھا رہی ہے, بیٹا دیکھو کل قربانی کا دن ہے, چچا کے سامنے مجھے شرمندہ مت ہونے دینا. جناب قاسم ماں کی نصیحتوں کو سن رہے ہیں, یہاں تک کہ جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی, جنگ کربلا کا آغاز ہوا, انصار کی باری آئی, حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے, مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے, ابو ذر کا غلام جون شہید ہوا, زہر ابن قین شہید ہوئے, جب سارے اصحاب شہید ہو گئے اور اقربا کی باری آئی تو ایک دفعہ حسن کا یتیم قاسم ہاتھوں کو جوڑ کر کے امام حسین کی خدمت میں آتا ہے, مولا مجھے بھی اجازت ہو. حسین اجازت نہیں دیتے ہیں, اے میرے لال قاسم تم میرے بھیا کی نشانی ہو, میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں. بار بار قاسم آتے ہیں, بار بار حسین انکار کرتے ہیں, یہاں تک کہ پشت خیمہ پہ جا کر کے کنارے رونے لگے, ارے میں یتیم ہوں, کون ہے جو میری سفارش کرے. ایک دفعہ قاسم کو روتے روتے اس تعویذ کا خیال آیا جو امام حسن نے وقت آخر قاسم کے بازوؤں پہ باندھا تھا. بیٹا قاسم دیکھو جب کوئی مشکل وقت آئے تعویذ کھول کے پڑھ لینا. قاسم نے سوچا اب اس سے بڑا مشکل کا وقت اور کون سا آ سکتا ہے. قاسم نے تعویذ کو کھولا, تعویذ میں کیا لکھا تھا, بیٹا قاسم دیکھو جب چچا پہ مشکل وقت آئے اپنی جان کو قربان کر دینا. قاسم خوش ہوئے, تعظیم کو تعویذ کو لے کر کے امام حسین کے پاس آئے, لا کر کے بھائی کے لا کر کے چچا کے سامنے رکھ دیا. چچا جان دیکھیے بابا نے کیا لکھا ہے. حسین نے بھیا کے تعویذ کو دیکھا, آنکھوں سے لگایا, ارے بھائی کا وصیت نامہ. اے بیٹا قاسم ارے یہ کیوں نہیں کہتے موت کا پیغام لے کر کے آئے. اجرکم اللہ. مقتلِ کربلا کہتا ہے خط کو دیکھ کر کے ایک دفعہ حسین نے قاسم کو کلیجے سے لگا لیا. دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے دونوں غش کھا کے زمین کربلا پہ گر پڑے. اے عزیزوں جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے پانی چھڑک کر کے ہوش میں لایا جاتا ہے. ارے تیماردار زینب پانی کہاں سے لائے؟ عجب نہیں کہ اشکوں کے ذریعے سے ہوش میں لائی ہوں. جب دوبارہ ہوش آیا ہے امام حسین کہتے ہیں جاؤ بیٹا قاسم خدا حافظ, لیکن بیٹا جانے سے پہلے میں تمہیں سوار تو دوں. حسین نے قاسم کو سوارنا شروع کیا, قاسم کے سر پہ امامہ باندھا, امامے کے دونوں سرے یہاں پہ امام حسین نے قاسم کے سینے پہ رکھے. مردوں کو کفن دیتے دیکھا ہے نا, جب کفن میں امامہ باندھا جاتا ہے دونوں سرے سینے پہ رکھ دیے جاتے ہیں. عجب نہیں حسین کہہ رہے ہوں اے میرے لال قاسم ارے کفن دینا تو نصیب نہ ہوگا, زندگی میں تمہیں کفن پہنا دوں. اجرکم اللہ. قاسم تیار ہوئے, گھوڑے پہ بیٹھے, میدان میں آنے کے بعد داد شجاعت دیتے جا رہے ہیں. کبھی میمنے پہ حملہ, کبھی میسرے پہ حملہ, جدھر رخ کیا کشتوں کے پشتے لگا دیے. ایک پیاسا کب تک لڑتا, ایک پیاسا کب تک لڑتا, آخر ایک دشمن کی تلوار ایسی لگی. اب قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, ارے چچا کو آواز دی یا ماد رکنی, چچا میری مدد کی لے آئیے. حسین دوڑے, ارے ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, مقتلِ کربلا کہتا ہے جب گھوڑے کی ٹاپے قاسم کے اوپر پڑتی تھی آواز آتی تھی یا ماد رکنی یا ماد رکنی. ارے جب حسین قاسم کے سرانے پہنچے لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. قاسم تم پہ ہمارا سلام. ارے چچا کی لاش پامال ہوئی شہادت کے بعد تمہاری لاش زندگی میں پامال ہو گئی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
بارے لہا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بارے لہا صدقے میں اہل بیت اطہار کے تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم دین کے پیکر کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی اپنے اندر پیدا کر سکیں. بارے لہا ہمیں ہمیشہ عدل اور انصاف سے وابستہ رہنے کی توفیق کرامت فرما. بارے لہا ہمیں توفیق دے ہم کبھی ظلم اور گناہ کے قریب بھی نہ جا سکیں. پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بارے لہا مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ان کے مکر اور ہیلے کو انہی کی طرف پلٹا دے. بارے لہا مظلوموں کے حامی, مظلوموں کو نجات دینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره. ماتم حسین.
مومنین سے گزارش ہے کل انشاءاللہ زیارت